الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. حضرات سامعین، یہ قرآن پاک کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس میں ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے مخاطب صحابہ بھی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے وہی مخاطب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب حضرات موجود تھے اور پھر قیامت تک آنے والی امت مسلمہ بھی ہیں. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول خطاب تو صحابہ سے ہے. ولنبلونکم، یہ کم یہ جو ہے یہ حاضر کا ضمیر ہے، مگر صحابہ کے واسطے سے قیامت تک کے ایمان والوں کو خطاب ہے کہ ہم ضرور ضرور تمہارا امتحان لیں گے. ولنبلونکم کے معنی امتحان لینے کے ہیں. جیسے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اے انسانوں تم کو زندگی ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ ہم تمہارے آزمائش کریں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے. احسن عملا، اکثر نہیں فرمایا کہ کون ہے جو زیادہ عمل کرتا ہے، فرمایا کہ کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، جس کے عمل کے اندر حسن ہو، اخلاص کا حسن ہو، للہیت کا حسن ہو، اللہ کے لیے وہ عمل ہو تو وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، کم ہو، قلیل ہو، لیکن اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت حاصل ہوتی ہے. اور ایک عمل کثیر ہے، بہت زیادہ انسان صدقہ کرتا ہے، بہت نمازیں پڑھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، جگہ جگہ خیرات کرتا ہے، اپنا لاکھوں کا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا نام آئے، سوشل میڈیا پہ میرا نام آئے، لوگ میری ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں اور دیکھیں کہ کتنا سخی آدمی ہے، دیکھو واقعی اللہ نے اس کو مال دیا اور خرچ بھی خوب کرتا ہے. تو اس کی نیت کیا ہوئی کہ لوگ میری واہ واہ کریں، میری تعریف کریں، لوگوں کی نظروں میں میں آؤں. تو ایسا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. جس کے اندر اخلاص ہوگا اللہ اسی عمل کو قبول کریں گے. اس لیے اخلاص کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا عمل بھی کرتے ہیں اللہ کے ہاں قبول ہے. چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ اللہ آپ کے لیے دے رہا ہوں صدقہ، اے اللہ آپ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، چاہے دنیا دیکھے نہ دیکھے، ہمیں دنیا کی پرواہ تھوڑی ہے، دنیا سے ہم نے اجر نہیں لینا، ہم نے اجر اللہ سے لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسن عملا، جو اچھے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے ہمیں تاکہ ہمیں آزمائے کہ کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، اور زندگی کے بعد موت دیتا ہوں تاکہ تم واپس آ کر مجھے اپنا حساب کتاب پیش کرو. تو علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ جو اطلاع ہے، جو امتحان لینا ہے، یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہے جس کا امتحان لیا جاتا ہے. دیکھیں جب انسان کسی کا امتحان لیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو قابلیت ہے، جو صلاحیت ہے، اس کا مجھے علم ہو جائے. تو اپنے علم حاصل کرنے کے لیے کسی کا امتحان لیا جاتا ہے. جیسے مدرسوں کے ممتحن اس لیے امتحان لیتے ہیں کیونکہ ان کو خبر نہیں ہوتی کہ طالب علم میں کتنی قابلیت ہے، اس کو سبق یاد ہے یا نہیں ہے، یہ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہاں قابلیت کا علم حاصل کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہم بندے ہیں، ہم اس لیے کسی کا امتحان لیتے ہیں تاکہ ہمیں علم ہو جائے کہ انسان کتنے پانی میں ہے، کتنی تیاری کی، کتنی قابلیت ہے، کتنا اس نے اپنا سبق یاد کیا ہے. لیکن یہ نسبت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی طرف اس مفہوم کی نسبت کرنا محال ہے، کیونکہ بھائی اس سے لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہ علم حاصل کرنے کے لیے امتحان لیتے ہیں کہ کون کس درجے کا صابر، کون کس درجے کا وفادار. یہ اللہ کے لیے محال ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قابلیت سے بے خبر نہیں ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وہ لطیف ہے، خبیر ہے، عالم ہے، سب سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. تو یہاں امتحان کے معنی یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی قابلیت اور صبر جاننے کے لیے امتحان لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے امتحان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بغیر امتحان جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، ہمارے دست و بازو کی کتنی طاقت ہے. اللہ جانتے ہیں یہ بندہ بار بار توبہ کرتا ہے پھر اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون کتنا وفادار ہے میرا، کس کے اندر کیا اخلاص ہے، کیا تڑپ ہے، کیا طلب ہے، کون کیا گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے حقیقی معنی میں، اور کون صرف زبانی جمع خرچی. زبانی سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں مگر اندر آہ خفاشیاں ہیں. زبان سے تو لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، لیکن چپکے چپکے سے خفاشیاں یعنی چمگادڑ پن کرتے ہیں، اندھیرے میں چلے جاتے ہیں اور گناہ اور نافرمانی اور چپکے چپکے سے موبائل کے اندر گندی تصویریں اور فلمیں دیکھنے لگتے ہیں، اور جناب جیسے موقع ملتا ہے بدنظری، آنکھیں خراب ہونا شروع، جیسے موقع ملتا ہے غیبت شروع. اس کی بھی خیال نہیں ہوتا کہ مبارک مہینہ ہے، جو زمانہ مبارک ہوتا ہے، جو مکان مبارک ہوتا ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ایک انسان ہے کہ وہ مسجد کے باہر شراب پیتا ہے، لیکن وہی انسان اگر مسجد کے اندر جا کے شراب پیتا ہے تو اس کا جرم کتنا بڑھ جاتا ہے اللہ کے ہاں. ایک حرم کے باہر بدنظری کرتا ہے اور ایک حرم کے اندر بیت اللہ کے سامنے بدنظری کرتا ہے، غیروں کو دیکھتا ہے، تو اس کا جرم کتنا بڑھ جاتا ہے. ایک انسان ہے حرم کے باہر اپنی محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور وہی آدمی حرم میں جا کے نماز ادا کرتا ہے، کتنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. 100,000 کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. کیوں بھائی؟ نماز تو وہی ہے، 2 رکعت نماز تو وہی ہے جو اس نے اپنے محلے کی مسجد میں پڑھی تھی، لیکن اس کا اجر کیوں بڑھ گیا ہے؟ مکان کی وجہ سے، جگہ کی وجہ سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اس لیے دوسرے مہینوں میں انسان گناہ کرتا ہے تو اس طرح اس کا وبال نہیں آتا جتنا رمضان المبارک کے مہینے میں گناہ کرتا ہے، بدنظری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، پردہ نہیں کرتا، شرعی پردے کا اہتمام نہیں کرتے. تو رمضان المبارک کے مہینے میں میرے دوستو پوری کوشش کریں کہ کوئی گناہ نہ ہو. یہ معظم مہینہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ شہر اللہ، یہ میرا مہینہ ہے. اللہ کا فرمایا کہ میرا مہینہ ہے. اس مہینے میں گناہ کرنا کتنی بڑی نادانی، کتنی بڑی جرت ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے دوستوں ٹکر لینا کیسی حماقت بیوقوفی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں، ان سے ٹکر لینا حماقت بیوقوفی ہے. بتاؤ، اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت ہے؟ کسی کی اللہ تعالیٰ کسی کے گردے پھیر کر دے، کون کیا کر سکتا ہے؟ کسی کے جو جناب کینسر پیدا کر دے کچھ کر سکتا ہے؟ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر بھی اس کو صحت دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سب کچھ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکر اللہ بالرخاء یذکرکم فی الشدہ، عافیت میں جب اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھے ہیں، صحت میں رکھے، تو اس وقت اپنے اللہ کو مت بھولے. ہمیں عافیت میں اور عیش میں بدماشیاں اور ناراضیاں یاد آتی ہیں، گناہ یاد آتے ہیں، اور جب مصیبت ہمارے سر پہ آتی ہے، مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں اللہ یاد آتے ہیں، اس وقت ہمیں بزرگان دین یاد آتے ہیں، اس وقت نیک لوگ یاد آتے ہیں کہ دعا کر دو بھائی میرے اوپر یہ بڑی مصیبت آئی ہے. بھائی اگر ہم اللہ کو خوشی میں عافیت میں یاد رکھتے، اس وقت ہم اللہ کے بن کے رہتے، تو اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دکھ میں اللہ تعالیٰ، مصیبت میں اللہ تعالیٰ بندے کو یاد رکھتے ہیں کہ میرا بندہ ہر حال میں میرا بن کے رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جہاں پیسہ زیادہ آیا اور ہر جناب ہر گناہ شروع ہو گیا، جیسے مال زیادہ آیا ہر گناہ شروع ہو گیا، اور جیسے فقر و فاقہ ہوئے تو اب تو مجبور ہو گیا. اب کیا ہے، جو کچھ پاس تھا وہ صرف میں ہوا، جو کچھ پاس تھا وہ صرف میں ہوا، اب کیوں نہ مسجد سنبھالی جائے گی. جو کچھ پاس تھا اس وقت تو خوب نافرمانیاں کی اللہ تعالیٰ کی، لیکن جب کچھ سب کچھ ختم ہو گیا اب تسبیح لے کے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے لگے ہیں. تو میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا تعلق ہر لمحہ ہر گھڑی رہنا چاہیے. ہم دائماً اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ہم کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کے دار غلامی سے ہمارا ایگزٹ خروج نہیں ہو سکتا. یا ایھا الناس انتم الفقراء، جملہ اسمیہ سے اللہ تعالیٰ نازل فرما دیا ہے. جملہ اسمیہ دوام پر دلالت کرتا ہے، ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے. اے میرے بندو، تم کبھی بھی میرے دار غلامی سے نکل نہیں سکتے. تم چاہے بادشاہ بن جاؤ، دنیا کے بڑے مالدار بندے بن جاؤ، لیکن تم ہمیشہ میرے غلام ہی رہو گے. بیٹا بیٹا رہتا باپ کا، چاہے کتنا بڑا تھے وہ سیٹھ بن جائے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ جس باپ کی اولاد ہے اس کا ہمیشہ وہ بیٹا رہتا ہے، کبھی بھی اس کے وہ دائرے سے نکل نہیں سکتا. تو میرے دوستو بندہ جو ہے کیسا ہی بن جائے، لیکن وہ اللہ کا غلام بن کے رہتا ہے. جہاں جاتا ہے اللہ کا بن کے رہتا ہے، جس ماحول میں جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اس پہ غالب رہتا ہے. صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے وہ. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. جہاں جاتے ہیں وہ اپنے اللہ کا بن کے رہتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ہاتھوں بک چکے ہیں، ہمارا خریدار اللہ ہے. جس جان کو، جس روح کو، جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خرید لیا ہو، تو میرے دوستو بتائیے. میرے شیخ رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے، ایک بلی ہے، اس کے گردن میں وزیر اعظم کا پٹا ڈل جائے تو جہاں جاتی ہے اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، کوئی ترچھی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا. کہتے ہیں کہ ارے بھائی خبردار، یہ وزیر اعظم کی بلی ہے، وزیر اعظم کا کتا ہے، اس کو چھیڑنا مت، تنگ مت کرنا. تو میرے دوستو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، ان کے توق میں اللہ کی غلامی کا پٹا ہوتا ہے، ان کو خود بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں، اللہ کے اشارے سے چلتے ہیں. جہاں اللہ خوش ہوتے ہیں وہاں ہم جائیں گے، جہاں اللہ ناراض ہوتے ہیں وہاں ہرگز اپنا قدم نہیں رکھیں گے. ایسے قدم نکال کر پھینک دینے کے قابل ہیں جو اللہ کی نافرمانی کی طرف چلتے ہیں، ایسی آنکھیں نکال کر پھینک دینے کے قابل ہیں جو اللہ کی نافرمانی دیکھتی ہیں. تو جہاں جاتے ہیں وہ اللہ کے بن کے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں بندوں کا، کیوں لیتے ہیں؟ بھائی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم تو اپنے عاشقوں کے مقامات کو جانتے ہی ہیں، وہ ہر حال میں صابر اور میرے وفادار رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ امتحان کیوں لیتے ہیں؟ سارے عالم کو دکھانا چاہتے ہیں، سارے عالم میں اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی تعریف سازی کرتے ہیں کہ میرے عاشق ایسے وفادار ہوتے ہیں کہ مصائب میں بھی مجھ کو نہیں بھولتے. نعمتوں میں بھی مجھے فراموش نہیں کرتے. تو یہاں امتحان سے علم حاصل کرنا نہیں ہے, کیونکہ ہم تو محتاج ہیں, ہم امتحان کے ذریعے دوسروں کی قابلیت کا علم حاصل کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ امتحان سے بے نیاز ہے, وہ بغیر امتحان ہمیں خوب جانتے ہیں. الم یعلم بأن اللہ یرا, بل اللہ نہیں جانتے ہیں, الم یعلم بأن اللہ یرا, ہر وقت اللہ دیکھتے ہیں, ہمارے دل اللہ کے سامنے ایسا کھلا ہوتا ہے, ایک ایک جو چیز ہمارے دل میں آتی ہے اللہ جانتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ضرور ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے, یعنی ان آزمائشوں سے, ان مجاہدات سے تمہیں گزاریں گے, تاکہ سارے عالم میں اے ایمان والو تمہاری وفاداری کی تاریخ روشن ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے اس شاق کا مقام ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میرے عاشق دیکھو ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, صبر مصیبت میں کیسے صابر ہوتے ہیں, نعمتوں میں کیسے شاکر ہوتے ہیں, توازن دونوں ان کی بندگی کا جو توازن قائم رہتا ہے, نہ ٹو ایکسٹریم پہ جاتے ہیں نہ بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں, صبر اور شکر دونوں پروں سے اڑتے رہتے ہیں اور ہماری قرب کے مزے لیتے رہتے ہیں. یہ دونوں پر اللہ ہم سب کو عطا فرمائے, ایک صبر کا پر ایک شکر کا پر, دونوں پر اللہ ہم سب کو عنایت فرما دے کہ خوشحالی میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں, مصیبت میں تنگ دستی میں ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں. تو جب حضور سے دیکھے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اللہ فرماتے ہیں صبر کیجئے, اور آپ کا صبر آپ کا ذاتی نہیں ہے, یہ ہماری عنایت ہے, ہم نے عطا فرمایا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اللہ کی مدد کا محتاج ہے تو امت کہاں سے صبر لائے گی؟ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا چاہیے. اے مصیبت کے وقت انسان خود صابر نہیں بن سکتا, اللہ اس کو صبر عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کوئی ایسی ناگہانی مصیبت یا آفت مصیبت پریشانی ہے انسان پہ نازل ہو جاتی ہے, اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں مصیبت تو آئی ہے, وہ ٹل نہیں سکتی, اللہ کے حکم سے ہی ٹلے گی, اس وقت ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. بے صبر ہو کر ایک تو ہم اپنا صبر کا جو اجر ہے اس کو ضائع کر دیں گے, اور پھر ہوگا وہی جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی ہو کے رہے گا. تو اس حالت میں صبر اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ اپنے فیصلوں پہ مجھے صابر بنا دیجئے, اے اللہ جس حال میں آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں مجھے اس حال میں راضی کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, دیکھیں اللہ کا کیا کرم ہے, ضرور ضرور امتحان لیں گے, مگر امتحان جو ہوگا ارے گھبراؤ نہیں, بہت ہلکا ہوگا. بِشَيْءٍ یہ ہے جو یہ تنوین ہے وہ تقلیل یعنی کم کے لیے آتا ہے. بِشَيْءٍ وشے ان کے معنی تھوڑا, اور بعض داخل کر دیے جس کے معنی ہوئے کہ شے کا بھی کچھ جز ہے اس تھوڑے کا بھی تھوڑا, یعنی قلیل ترین, بہت ہلکا پھلکا بچہ ہوگا. میرے بندو کیوں گھبراتے ہو, گھبراؤ مت, کس چیز میں امتحان ہوگا آگے بچہ مضمون بھی بتا دیا ہے. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امتحان لینے والا سوالات کو پہلے ہی سے بتا دے تو بتائیے کتنا آسان پرچہ ہے. کالج میں یونیورسٹی میں بورڈ کا امتحان ہوتا ہے, پہلے ہی ممتحن بتا دے کہ یہ سوالات آئیں گے تو کتنا پرچہ آسان بلکہ لذیذ بھی ہو جائے گا, سب خوشیاں منائیں گے, سب پتہ چل جائے گا کہ یہ امتحان میں آئے گا, پہلے سے تیاری کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے امتحان کے پرچوں کو بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں مضامین میں تمہارا امتحان ہوگا, اس لیے امتحان کے پرچوں سے آگاہ فرما دیا. ایک وجہ اور بیان فرمائی, مصیبت جو اچانک آ جاتی ہے نا, اچانک مصیبت آ گئی, بائک پہ جا رہے ہیں اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہڈی ٹوٹ گئی, اچانک گر گئے, اچانک خسارہ بزنس میں کاروبار میں لاس ہو گیا, تو یہ اچانک مصیبت جو آتی ہے کسی عزیز کا رشتہ دار کا قریبی دوست کا اچانک انتقال ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہوا وہیں گر گئے, تو یہ زیادہ محسوس ہوتی ہے. اگر معلوم ہو جائے کہ یہ مصیبت آنے والی ہے تو اس کے لیے انسان ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے، صبر آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے آگاہ فرما دیا کہ فلاں فلاں مصیبت تم لوگوں کو آئے گی اور ان مسائل میں تمہارا امتحان ہوگا. تو پہلے سے علم ہو جانے سے پرچہ اور آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اکثر مریض کافی دن تک بیمار رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کے متعلقین دھیرے دھیرے اس مصیبت کے لیے تیار ہو جائیں. جب دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ یا قریبی عزیز چارپائی پر پیشاب پخانہ کر رہے ہیں تو جن کی موت سے ڈر رہا تھا وہ خود ہی دعا مانگنے لگتا ہے کہ اللہ میرے اماں ابا کو، یہ بیوی کو، یہ شوہر کو یہ تکلیف نہ دیجیے، اب تحمل نہیں ہے. اگر آپ زیادہ دن تک فالج رہے گا ان کو تو میرے ماں باپ کی کھالیں سڑ جائیں گی، زخمی ہو جائیں گی، تمام بدن سڑ جائے گا، کروٹ نہ لے سکیں گے. میرے دوستو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چلتے پھرتے موت آ جائے، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ رکھیں، صاحب فراش نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہر بلا ناگہانی مصیبت پریشانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو پہلا پرچہ کیا ہے کہ والا نبل ونکم بشیئن، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے. اور آزمائش امتحان کا پہلا پرچہ خوف، یعنی خوف میں ہم تمہارا امتحان لیں گے. لیکن گھبرانا نہیں، یہ پرچہ بھی بہت آسان اور ہلکا ہوگا. شے کے استعمال میں تقریر کے لیے ہے، یعنی کم من طبعی زیا، یعنی بہت ہی قلیل خوف سے تمہارا آزمائش ہوگی. دشمنوں سے یا نزول حوادث مصائب کی وجہ سے پیش آئیں گے. تو علامہ روسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المراد بالخوف خوف العدو، یعنی دشمن کا خوف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا ہے. یہ جعل تکوینی ہے، انبیاء کی ترقی درجات و تربیت کے لیے. بس جس کا کوئی دشمن نہ ہو، سمجھ لو کہ یہ شخص نہ اس راستے پہ نہیں ہے، ورنہ اس کے بھی دشمن ہوتے. اگر یہ امتی کا پرچہ نبیوں سے آسان ہوتا ہے، کیونکہ بڑے لوگوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے مصائب مجھے دیے گئے ہیں کسی نبی کو ان مصائب سے نہیں گزارا گیا. کیوں؟ آپ سید الانبیاء تھے، جن کا رتبہ اتنا بلند ہوتا ہے دوستو، ان کے امتحانات بھی ایسے ہوتے ہیں. اس لیے صحابہ کو دشمنوں کا خوف رہتا تھا. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یہاں تک کہ بعض وقت کلیجے منہ کو آگے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور سخت زلزلے میں ڈالے گئے، ان کو ہلا دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. آج جو ہمارے مجاہدین لڑ رہے ہیں، حسبن اللہ و نعم الوکیل، حسبن اللہ و نعم الوکیل، ان کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. اللہ کی ذات پہ نظر رکھتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بہترین کار ساز ہے. تو خوف میں مبتلا کیے گئے. بات یہ ہے کہ دوستوں کے اللہ تعالیٰ جس کو اپنا مقبول بناتا ہے، بڑے درجے کی عزت دیتا ہے، تو اس کو ذرا خوف سے بھی گزارا جاتا ہے تاکہ اس کا دل مضبوط ہو جائے اور اتنا غم پہنچایا جائے کہ جب اس کو ساری دنیا میں عزت اور خوشی ملے، اس کی واہ واہ ہو، اس کی تعریف کی جائے، اس کے ہاتھ چومے جائیں، تو اس کا سابقہ غم تکبر سے اس کی حفاظت کرے، عبدیت اس کی قائم رہے. ایسا نہ ہو کہ چاروں طرف سے واہ واہ جناب، حضرت جی حضرت جی، اور اس کی آ ختم ہو جائے. میں تو آ آ بہت کرتا تھا، اب واہ واہ کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اس کی آ ختم ہو جائے. یہ آ بڑی قیمتی ہے، اس کو ختم نہیں کرنا. اسی آ سے تو انسان اللہ پاتا ہے. آ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اللہ قبر کو نور سے بھر دے، فرمایا کرتے تھے ہماری آ کا خریدار ہمارا اللہ ہے، ہمارا اصلی اللہ اللہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کیونکہ ہماری آ اللہ نے اپنے نام میں شامل فرما لی ہے. آپ دیکھیں کہیں اللہ آ نکلا آخر میں، اللہ اور آ ہماری آ اپنے نام میں شامل فرما لی ہے. کیسی محبت اس مالک کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے, کوئی دنیا میں اس ان کی آ سننے والا نہ ہو. اللہ اس آ کے خریدار ہے. میرے بندے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چنگ بجانے والا شخص تھا, بڑے خوبصورت اس کی آواز تھی. جب وہ چنگ بجاتا, گانے گاتا تو ارد گرد لوگ اس کے جمع ہو جاتے, واہ 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 اس کی ہوتی, بڑے ہدیے ورا دیے جاتے اس کو. لیکن جب بوڑھا ہو گیا, آواز بدل گئی, ختم ہو گئی, اب کوئی اس کے پاس آتا نہ. پریشان غم میں ڈال کہ اللہ اب میری آواز کا کوئی خریدار نہیں ہے. جب آواز اچھی تھی لوگ آتے تھے, خوش آمد کرتے تھے, ہدیے تحائف دیتے تھے, لیکن اللہ اب تو کوئی بھی میرے پاس آتا نہیں ہے. پریشان ہو کر مدینہ شریف قبرستان میں ایک پرانی قبر میں جا کے لیٹ گئے کہ اب موت کا انتظار کروں. بہت روئے, اتنا روئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, اپنا جو میوزیکل انسٹرومنٹ تھا اس کو توڑ دیا, کہ پوری زندگی تمہارے ساتھ وفاداری کی لیکن کس کام کی وفاداری. لوگوں کو پوری زندگی سنائے اپنے بھجن, اپنے گانے سنائے, لیکن اب سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں مجھے. اے اللہ, اب آپ کے علاوہ کوئی میرا سہارا نہیں ہے, کوئی بھی میرا آ کا خریدار نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا بھجن اور اللہ تعالیٰ کو اپنی آ داستان سنا رہا ہے قبر میں. اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی, اس نے پکی سچی توبہ کر لی کہ اللہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ ایسی قدر کرتے ہیں اپنے بندوں کی آ کی. اللہ کو پکارتا ہے بندہ, اللہ اس کی آ کو سنتے ہیں. یہ بڑی قیمتی آ ہے میرے دوستوں. میرا پیام کہہ دیا مکان سے جا کے لا مکان, میرا پیام کہہ دیا مکان سے جا کے لا مکان. اے میری آہ بے نوا, تو نے کمال کر دیا. ہمارے پیغامات کو ہمارے اللہ تک پہنچاتی ہے ہماری یہ آہ. وقفے وقفے سے آہ کی آواز آتش غم کی ترجمانی ہے. آ نکلتی ہے بار بار غم کے اندر, دل کے اندر جو غم کی آگ لگی ہوئی ہے اللہ کی محبت کی, اس کی ترجمانی کرتی ہے یہ آ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ غم عطا فرماتے ہیں تاکہ میرے عشاق کی یہ آ ختم نہ ہو. آ اللہ کو عزیز ہے, واضح ان کی آ ختم نہ ہو. تو جس متبع سنت بندے کو اللہ تعالیٰ بڑا رتبہ دینا چاہتے ہیں, اس کو اتنا غم دیتے ہیں کہ اس کی آ نہ با سے ضائع ہوتی ہے, نہ جا سے ضائع ہوتی ہے, اور نہ وا وا سے ضائع ہوتی ہے. سارے عالم اس کی تعریف کرے, لیکن اس کی بندگی اور اس کی عاجزی, اس کی آہ زاری, اس کی اشک باری ہمیشہ قائم رہتی ہے. اس لیے غم سے گھبرانا نہیں چاہیے. ایسے حالات سے اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے. دیکھ لو صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے نا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, جنگ بدر وغیرہ میں کیسے کیسے مصائب سے گزرے. لیکن انبیاء کو جو مصائب دیے جاتے ہیں وہ ان کی بلندی درجات کے لیے ہوتے ہیں. انبیاء کو عجب اور کبر سے حفاظت کے لیے نہیں دیے جاتے, کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے, اخلاق رذیلہ سے اس کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتے. اس لیے انبیاء کے مصائب ان کے درجات بلند کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن اولیاء اللہ کو خوف اور مصیبت جو پیش آتی ہے, اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ عجب کبر سے ان کی حفاظت رہے. ایک پرچہ ہو گیا اللہ نے بتا دیا خوف کا, دوسرا اس کے بعد امتحان سے آگاہ فرمایا کہ دوسرا پرچہ کیا ہے, دوسرا امتحان کیا ہے, والجوع, تمہارے امتحان کا دوسرا پرچہ بھوک. علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھوک سے مراد قحط. اصل میں بھوک مسبب ہے, اس کا سبب قحط ہے. بارش نہیں ہوگی تو غلہ کم ہو جائے گا, روٹی نہیں ملے گی تو بھوک لگے گی, تو یہ ہوگا, اللہ اس سے آزمائیں گے. تیسرا پرچہ کیا ہے, پہلا خوف, دوسرا بھوک, تیسرا ونقسم من الاموال, کبھی کبھی تمہارے مال میں بھی نقصان ہوگا. اور کس طرح ہوگا, کبھی جناب تجارت میں گھاٹا ہو گیا, کبھی باغات میں پھل نہیں آئے تو پھلوں کی کمی سے مال کی کمی ہو جائے گی, چوتھا پرچہ والانفس، اور کبھی کبھی تمہارے پیاروں کی ہم جان لے لیں گے، کسی کا قتل ہو گیا، کسی کو موت آ گئی، اس طرح اللہ تعالی کی طرف جانا ہو گیا، موت چاہے قتل سے ہو یا طبیعی ہو، کبھی تمہارے پیارے اٹھائے جائیں گے تو اس میں بھی تمہارا امتحان ہوگا. تو علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پرچہ آؤٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ مصیبت اچانک نہیں ہوگی، کیونکہ ہم تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ان مضامین میں تمہارا امتحان ہوگا. اب یہ اچانک مصیبت آنے والی ہے تو آدمی اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر بتانے والا اللہ جھوٹ کا کوئی احتمال بھی نہیں ہے، تو ضرور ان چیزوں سے ہمارا امتحان ہوگا. اللہ کا کرم، پرچہ آسان کر دیا، پہلے سے ہی بتا دیا ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا، تاکہ تم افسوس نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے پہلے سے بتا دیا ہے یہ کہ تاکہ تم افسوس نہ کرو کسی چیز کا فوت ہو جانے سے. پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ امتحانات ہوں گے، تو جب یہ مصیبت آئے اس وقت ہم صبر سے اللہ تعالیٰ کے در پہ پڑے رہیں. ان کے علاوہ کا کوئی در نہیں ہے، ہماری تمام امیدوں کا مرکز اللہ کا در ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور دوسرا اللہ بھی نہیں ہے جہاں ہم جا سکیں. اسی ایک ہی اللہ ہے، نیکوں کا بھی گنہگاروں کا بھی. میرے دوستو، اس لیے کوئی مفر نہیں ہے. پانچواں امتحان کیا ہے؟ والثمرات، کبھی اللہ تعالیٰ پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد اولاد کا انتقال، کہ اولاد ماں باپ کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ پھل کے ہوتے ہیں نا، یہ میرے پھل ہیں، ہے نا. بہرحال تو ظاہری تفسیر یہی ہے کہ باغات میں پھل نہیں آئیں گے. اگر مصیبتیں بلائیں بلائیں اور تکالیف بری چیز ہیں، تو کیا بری چیز پر بھی بشارت دی جاتی ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بری چیزیں ہیں تو اس میں بشارت دی جاتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے. کسی کو تکلیف ہو آپ کہیں مبارک ہو، اس کو کس قدر غم ہوگا، غم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی تکلیف پہنچی ہو بہت بہت مبارک ہو، خوشخبری آپ کے لیے، آپ کا بچے کا انتقال ہو گیا ہے، غم ہوگا کہ نہیں اس کو؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امتحان میں جب کوئی مبتلا ہو تو آپ بشارت دیجئے. کس کو بشارت دیجئے؟ صبر کرنے والوں کو. لو بھائی یہ دیکھیں، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، بے صبروں کے لیے بشارت نہیں ہے. صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. اللہ کے لیے زبان ہے منہ میں، زبان پہ تالا لگا کے بیٹھے ہیں کہ میرے اللہ کی مرضی ہے، ہرگز اس زبان کو نہیں کھولوں گا. اپنے زبان پہ تالا لگا کے بیٹھے ہیں، اور سر دل ہے کہ سر تسلیم خم کیے ہوئے اللہ کے سامنے، اللہ کی قضاء کے سامنے جھکا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ صابر ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبشر الصابرین، اے میرے بندہ صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دیجئے، خوشخبری سنائیے. تو معلوم ہوا کہ مومن کے لیے مصیبت اگر بری چیز ہوگی تو یہاں اللہ تعالیٰ لفظ بشارت نازل نہ فرماتے. یا بشارت دینا والا کون؟ ارحم الراحمین، جس کے ذریعے بشارت دلا رہے ہیں وہ کون ہے؟ رحمت للعالمین، بشارت دینے والے ارحم الراحمین، بشارت آگے پہنچانے والے رحمت للعالمین. سب سے بڑے پیارے نے مخلوق میں سب سے بڑے پیارے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت دلوائی ہے. تو یہ بشارت بھی کتنی پیاری ہے، یہ بشارت دلیل ہے کہ مصیبت زحمت نہیں رحمت ہے. ظالم ہے جو یہ سب سمجھتا ہے کہ یہ زحمت ہے. اس مصیبت کے اندر رجوع اللہ کی توفیق ہوتی ہے، آہ زاری کی توفیق ہوتی ہے، اللہ سے مانگنے کی توفیق ہوتی ہے، یہ رحمت ہے آپ کے لیے. رحمت بن کے ہے یہ مصیبت، اس میں کوئی قسم کی شکایت نہ ہو، ہیں. یہ جب انسان صبر کرتا ہے عظیم و شان چیز ملنے والی ہے. بھائی جیسے کوئی کسی سے موٹر سائیکل چھین لے اور اس کو بی ایم ڈبلیو دے دے تو یہ مصیبت ہے؟ بتاؤ بھائی مصیبت ہے. تو بس مصیبت مومن کے لیے بری چیز نہیں ہے کیونکہ صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتے ہیں. مصیبت بھیجی اس کے بدلے میں کیسی نعمت عطا فرمائی. ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی ذات مل گئی ان کو. تو بس مصیبت صبر اتنی بڑی نعمت ہے جس پر معیت الہیہ کا انعام عظیم ملتا ہے. اب آپ کہیں گے صبر کیا چیز ہے, صبر کیا چیز ہے, صبر کے معنی کیا ہے, ایک صبر کے کس طرح سے کیا جاتا ہے. تین تفسیریں مفسرین نے لکھی ہیں. نمبر ایک, الصبر فی المصیبہ, مصیبت میں صبر کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہیں, دل سے شکایت اور اعتراض نہ کریں. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس طرح نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, جہاد فرض ہے, اتنا ہی اللہ کی مرضی پر راضی رہنا بھی فرض ہے. سمجھ لیں اس بات کو, یہ کوئی ایسے اختیاری مضمون نہیں ہے, فرض ہے یہ, جس کا نام رضا بالقضاء ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا یہ صرف سنت اور مستحب اور واجب نہیں بلکہ فرض ہے. دل میں یہ اعتراض نہ پیدا ہو, دل سے شکایت نہ کرے. گو بھائی آنکھیں اشکبار ہو جائے, اشکبار ہونا, غم کا اظہار کرنا یہ صبر اور رضا بالقضاء کے خلاف نہیں ہے. یاد رکھیں, بعض لوگ روتے بھی نہیں ہیں, آنسو بھی نہیں بہاتے, ضبط کرتے رہتے ہیں, یہ خطرناک ہے. دل پہ اس کا اثر ہو سکتا ہے اور ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اس لیے غم ہلکا ہو جاتا ہے اگر تھوڑے آنسو بہا لیے جائیں, اس سے غم ہلکا ہو جاتا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں, حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہیں. تو بعض نادان کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے بڑے عالم ہو کر رو رہے ہیں, وہ نادانی سمجھتے ہیں کہ رونا خلاف سنت ہے. حالانکہ خلاف سنت تو کیا ہوتا, عین اتباع سنت ہے. جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. صحابہ کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دلیل رحمت ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, فرمایا کہ رحمت کی دلیل ہے, یہ بے صبری نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ اپنے پیاروں کے انتقال پر رونا خلاف صبر نہیں ہے. تو جس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کی. عین سنت ہے رونا اس موقع پہ. میں نے اس کیا نا, بعض لوگوں نے ضبط کیا اور نہیں روئے, آپ ہی نہیں کی تو کیا ہوا, برداشت نہ کر سکے, قلب کی حرکت بند ہو گئی. تو اتباع سنت میں ہماری حیات ہے, ہماری زندگی کی ضمانت ہے. اس لیے غم میں کچھ آ کر لو, کچھ رو لو, کچھ مرنے والے کا تذکرہ بھی کر لو, یہ دلیل رحمت ہے, دلیل تعلق ہے بھائی, اور اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے. یہ خلاف صبر نہیں ہے. بے صبری یہ ہے کہ اعتراض کرنے لگے یا زبان سے شکوا کرے کہ میرے عزیز کو ابھی سے کیوں اٹھا لیا, میرا ہی ملا تھا, نعوذ باللہ, ارے ابھی اس نے دیکھا کیا تھا, ابھی تو اس کی زندگی کیا تھی, ابھی تو جوان تھا, ابھی سے لے لیا اس کو. یہ شکوا شکایت زبان پہ نہیں آئے. دوسری تفسیر صبر کی, الصبر علی الطاعت, طاعت پر صبر کرنا, یہ صبر کی دوسری قسم ہے. یعنی جو نیک اعمال کرتا ہے, دین کا جو کام کرتا ہے, جیسے نماز, روزہ, ذکر, تلاوت, سب پر قائم رہے. فرما برداری اطاعت پر قائم رہنا بھی صبر ہے. دل نہیں چاہتا, بتکلف ان اعمال کو ادا کرتا رہے, صبر سے کام لے, اطاعت, ذکر کا ناغا نہ کرے, دل نہیں چاہتا پھر بھی کرتا رہے, یہ صبر ہے. دل نہیں چاہتا لیکن دل کی بات نہیں مانتا. تیسری قسم, الصبر عن المعصیۃ, گناہوں سے صبر کرنا, گناہ کا تقاضا ہو نفس کو گناہ سے روکنا, نفس پر کنٹرول رکھنا, اس گناہ سے رکنے میں دل پر جو غم اور دکھ آئے اس کو برداشت کرنا یہ صبر ہے, اور یہ صبر سب سے اعلیٰ ہے. یہ وہ صبر ہے جس سے انسان اللہ کا دوست بنتا ہے. جس کا دل گناہ کے لیے بے چین ہو رہا ہو وہ شخص گناہوں کے شدید تقاضے دل میں رکھتا ہو, اگر کسی حسین شکل سامنے آ جائے تو اسے دیکھنے کا شدید تقاضا ہوتا ہے مگر یہ تقاضے پر عمل نہیں کرتا. اور کیونکہ تقاضا شدید ہے اس وجہ سے اس کے بچنے میں اس کو مجاہدہ شدید ہوگا, اور جب مجاہدہ شدید ہوگا تو پھر اس کا مشاہدہ بھی شدید ہوگا. کیا مطلب؟ اللہ کی تجلی اس کے قلب پر قوی تر نازل ہوگی. تو جو شخص صبر کی ان تینوں قسموں پر عمل کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ کا انعام اور صبر کی بدولت ہی ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام جس کا نام ہے مقام صدیقیت اس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. المشاہدہ بقدر مجاہدہ. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کیفیات کچھ مشاہدات کچھ ایسی چیزیں نہیں ملتی. گناہ بچنے میں میرے دوستو غم اٹھائیں, غم اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں شدید تقاضا ہو اس تقاضے پہ عمل نہ کریں, اتنا ہی قلب میں نور پیدا ہوگا, اللہ کے تجلیات کا مشاہدہ ہوگا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر بگزیدم و صدیقی شدن. انہوں نے صبر اختیار کیا, مقام صدیقیت تک پہنچ گئے. یہ نہیں کہ مصیبت پر صبر کر لیا, طاعت پر بھی صبر کر لیا, مصیبت پر صبر کر لیا, طاعت پر صبر کر لیا, لیکن شراب, زنا, بدماشی, سود سب جاری ہے, ایسا نہیں. معیت خاصہ کا انعام جب ملتا ہے جب صبر کی تینوں قسموں پر عمل ہو, خصوصاً خاص طور پہ الصبر عن المعصیۃ. گناہوں کے تقاضوں پر صبر نہیں کرے گا تو کیسے اللہ کا ولی بنے گا؟ اللہ کے اعلی درجے کی ولایت سے محروم رہے گا. دیکھیں ولایت عامہ تو ہر مومن کو حاصل ہے. الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ کو ہر مومن کے ساتھ ایک دوستی کا تعلق ہے, لیکن وہ عام دوستی ہے, خاص ولایت خاص دوستی نہیں ہے. جیسا جیسا ایمان کامل ہوتا جائے گا, تعلق بڑھتا جائے گا, تو دوستی کا معیار بھی بڑھتا جائے گا. ہم کس درجے کی دوستی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چاہتے ہیں؟ اب اتنی محنت کرنی ہے ہمیں, جیسی محنت کریں گے ویسا ہی پھل ہمیں آخرت میں ملے گا. کوئی شخص کہتا ہے میرے دل ٹوٹ جائے, میرے دل اللہ کی محبت میں جلا بھنا کباب ہو, میرے قلب پر تجلیات الہیہ مسلسل وارد ہوتی رہے, تو میرے دوستو گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لیں. دیکھیں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت اویس قرنی نام سنا ہے نا آپ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے, شرف صحابیت ان کو نہ مل سکی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہو. یہ دیکھیے اتباع اس کا نام ہے, پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے رہے. اتنا دل چاہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لوں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور حکم قلب و جان سے مد دم تک اس پہ عمل کرتے رہے. آج ہم شیخ کتنا ہی کہہ دے لیکن ہم جذبات ہمارے, ہم اس کو محبت سمجھتے ہیں, جذباتی محبت ہوتی ہے وہ. اصل محبت نام ہے اتباع کا, جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع کرتا ہے آدمی. شیخ کیسا ہی مشورہ دے ان کو لیکن ان کے جذبات حائل ہوتے ہیں. جذباتی محبت نہیں چاہیے میرے دوست کو, اتباع چاہیے. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نہیں حاضر ہو سکے, شرف صحابیہ سے مشرف نہیں ہو سکے, لیکن اللہ اکبر ان کا کیا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں, یہ اتباع سے حاصل ہوا ان کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو 200 میل حجاز مقدس تک گئی ان کی خوشبو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال سفر میں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا, انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن, یمن سے مجھے اللہ تعالیٰ کے قرب کی خوشبو آ رہی ہے. مشک میں اتنی طاقت کہاں کہ 200 میل تک اس کی خوشبو جائے. یہ حضرت اویس قرنی کے قلب کی خوشبو تھی جو اللہ کی محبت میں جل رہا تھا. دوستو, ہمت سے کام لیں. اللہ تعالیٰ امتحان میں صبر کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بشارت دلا رہے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے نبی, آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے, جب ان کی کوئی مصیبت ان کو پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی ملک ہیں اور انہی کے طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو بھائی, یہ چار تفسیریں مصیبت کی. اور فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں مصیبت کے وقت. تو ہمت سے انسان کام لے تو ہر نافرمانی چھوٹ سکتی ہے. محبت اللہ کے قلب میں شدید پیدا ہو جائے جو مطلوب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت اللہ سے مانگی ہے, تو جب تک ہمارے قلب میں اللہ کی محبت اشد نہیں ہوگی تو اللہ کی اطاعت کرنا مشکل ہو جائے گا. شدید محبت تو جائز ہے دنیا کی, کاروبار کی, بیوی بچوں کی, مال کی, زر کی, اولاد کی, گاڑیوں کی, جناب جس سے محبت ہے شدید محبت جائز ہے, لیکن اشد محبت اللہ کے ساتھ ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے, ہر کام میں ہمیں آسانی ہو جائے گی. اللہ کا ہر حکم مانگنا ہمارے لیے آسان نہیں, لذیذ اور مزیدار ہو جائے گا. تو یہ اشد محبت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگی, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یبلغنی حبک. تین چیزیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ, میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں میں ان کی محبت آپ سے مانگتا ہوں, یعنی اللہ والوں کی محبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتباع سے ولایت ملتی ہے, دوستی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اس شاخ کی محبت مانگ رہے ہیں اور ان اعمال کی محبت جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا بہت ہی ایک مشہور شعر ہے, وہ فرماتے ہیں, ہم ایسے رہے یا ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. زبردست ٹانک میرے دوستو تکبر سے حفاظت کے لیے. ہم ایسے رہے جیسے چاہے زندگی دنیا میں گزار لیں آپ, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے جیسے چاہے رہ لیں, لیکن اصل دیکھنا ہے کہ ہم نے زندگی کیسی گزاری ہے. قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ آپ دنیا میں کیسے رہے ہیں. تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگی اور آخر میں ان آواز کی محبت مانگی جس سے میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں. درمیان میں اللہ والوں کی اللہ کے اس شاخ کی محبت مانگی. درمیان میں اس کو کیوں رکھا, اس کا راز کیا ہے؟ جو لوگ خوش مرلہ ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. جو لوگ صرف کتاب سے دین سیکھنا چاہتے ہیں اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. دین سیکھنا ہے, دین کی سمجھ حاصل کرنی ہے تو اکابر دین کی کتابوں کا مطالعہ کریں, کس طرح دین انہوں نے سمجھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ والوں کی محبت کو درمیان میں اس لیے رکھا ہے کہ جب اللہ والوں کی محبت دل میں آ جائے گی تو اللہ کی محبت بھی مل جائے گی اور ان اعمال کی محبت بھی مل جائے گی جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے. گویا کہ اللہ والوں کی محبت یہ ذریعہ ہے اللہ کی محبت کا بھی اور اعمال کی محبت کا بھی. تو بھائی, اللہ والوں کی محبت دل میں آ جائے, ان کی اطاعت اور ان کی صحبت مل جائے تو اللہ کی شدید محبت بلکہ اشد محبت بھی ہمارے دل میں آ جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ فہم, عقل سلیم, فہم سلیم عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ سے معافی کروا لے، رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی کروا لے، پکے ارادے کر لے میرے دوستو، پکا ارادہ کر لے کہ اللہ اب آپ کو نہیں چھوڑنا، آپ مر جائیں گے آپ کو نہیں چھوڑیں گے، نافرمانی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا، آپ کو ناراض نہیں کرنا، آپ کو خوش رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بندہ جب یہ عزم کر لیتا ہے کہ اے اللہ جو میری حالت ہے ہو جائے لیکن اب آپ کو راضی کرنا ہے، نفس اور شیطان کی بات نہیں ماننی، آپ کی مان کے چلوں گا، زندگی آپ نے دی ہے، نفس اور شیطان نے نہیں دی، میری ایک ایک سانس جو اندر اور باہر نکل رہی ہے آپ کے کرم کی ممنوع ہے، آپ چاہیں تو میرا سانس روک لے، میری زندگی موت کے آپ مالک ہیں، میرے برزخ کے آپ مالک ہیں، حشر میں قیامت کے دن فیصلہ آپ فرمائیں گے، جنت میں آپ بھیجیں گے۔ میرے دوستو، جس مالک اختیار میں یہ سب چیزیں ہوں اس اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اس اللہ سے محبت کریں، اس اللہ کو اپنا محبوب بنائیں، اس اللہ کو اپنے قلب میں لانے کی فکر کریں، گناہ سے بچتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کو پائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو توفیق سے نوازش فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کا سب کو ہمت جو اللہ نے دی ہے اس ہمت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچے، نافرمانی سے بچے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مجاہدین کو فتح مبین عطا فرمائے، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما، اے اللہ ہماری اولاد، گھر والوں، متعلقین سب کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص تعلق عطا فرما دیجئے، دنیا کی نعمتیں بھی خوب دیجئے، آخرت بھی خوب دیجئے، دونوں جہاں کی نعمتوں کے مالک ہیں آپ، لہٰذا ہم آپ سے دونوں جہاں مانگتے ہیں، اے اللہ دنیا بھی ہماری لذیذ بنائیے، دنیا بس صرف ہمیں بقدر ضرورت نہیں، دنیا ہم مانگتے ہیں بقدر راحت، راحت ہمیں آرام ہو، جتنی بھی آرام کی چیزیں دنیا میں آپ نے پیدا کی ہیں جسے ہمیں آرام مل سکے، اے اللہ ہم آپ سے وہ مانگتے ہیں، ہم مستغنی نہیں ہیں، ہم آپ کے ہر ایک نعمت کے محتاج ہیں، اور لیکن اس نعمت کے اوپر بس آپ کی محبت ہمیشہ غالب رہے، ہم آپ کو نعمت استعمال کریں لیکن آپ کے حقوق بھی ادا کریں، آپ کو خوش رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ساری مرادیں ہماری پوری فرما دے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، ورحمتک یا ارحم الراحمین۔